आरसे हक शहीद हुसैन, तुझ पे गिरिया गुना देखो मैंने, तुझ पे नाजा थी खुद ही शहादत, हमको दी जिंदगी तूने मर कर।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله الاعظم في الاراضين روح وارواح العالمين لضراب المقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة خبيثة أصلها ثابت وفرعها في السماء تُوتي أكلها كل حين بإذن ربها. درود بجي محمد وآل محمد. افکار قائد شہید رضوان اللہ علیہ کے عنوان سے منعقد کیے جانے والے سیمینار میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ قائد شہید رضوان اللہ علیہ کے ان افکار کو، ان نظریات کو کہ جو ان کے عمل سے، جو ان کی تحریک سے، جو ان کے کردار سے نمایاں تھا، اس کو بیان کر سکیں۔ اس لیے کہ انسان کے فکر اور عمل، نظریے اور عمل میں ایک بہت گہرا تناسب اور تعلق پایا جاتا ہے۔ انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بنیاد اس کی وہ فکر، اس کی وہ نیت یا اس کا وہ نظریہ اور آئیڈیالوجی ہوتی ہے کہ جو اس کے ذہن و قلب و فکر و ضمیر پر حاوی ہوتی ہے، اور انسان اپنے اسی نظریے کی بنیاد پر اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ یہ اعمال جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں، صادر ہوتے ہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شعوری اعمال ہیں اور ایک لا شعوری یا غیر شعوری اعمال ہیں۔ فرق نہیں ہے دونوں میں، اس لیے کہ دونوں انسان کے باطن میں موجود اس کے نظریے اور فکر کی جانب ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ان آثارنا تدل علینا، انسان کے اعضاء و جوارے سے جو کچھ بھی ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے باطن کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ اس بنا پر قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو بیان کرنے کے لیے در حقیقت ان کے اس عمل کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، اس لیے کہ انسان کا عمل اس کے افکار کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور جتنا وہ نظریہ اور آئیڈیالوجی مستحکم و مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل بھی مضبوط و توانا ہوگا یا دیر پا ہوگا۔ برعکس اگر انسان کا نظریہ یا عمل یا فکر یا نیت کسی بھی وجہ سے، خواہ اندرونی یا بیرونی عوامل کی وجہ سے کمزور، ناپختہ اور ضعیف ہو، تو اس نیت اور اس آئیڈیالوجی کے نتیجے میں قدم جوانے والا عمل بھی ضعیف اور کمزور، ناپائیدار ہوگا۔ اس بنا پر قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے افکار سے متعلق گفتگو ایک بہت بڑے وقت کی طالب ہوتی ہے کہ ہم مکمل طور پر پہلے انسان کی آئیڈیالوجی، فکر اور نیت، اور پھر اس کے عمل، اور پھر ان دونوں کے درمیان تناسب پر روشنی ڈالیں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے درمیان بظاہر موجود نہیں ہے. یہاں جو شخص کھڑا ہے یا بیٹھا ہے اس کے متعلق آپ گفتگو جب کریں گے، اگر اس کے افکار اور عمل میں کوئی تضاد پایا جائے گا اور اسے صفائی کا موقع دیا جائے تو وہ آ کر اپنے عمل اور اپنی فکر کے درمیان پائے جانے والے تضاد کی وجہ کو بیان کر سکتا ہے. جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ پاکستانی سیاست میں جو ایک بہت بڑا جھوٹ بولا گیا، دھوکہ دیا گیا پاکستانی عوام کو، یہ کوئی سڈنلی یا اچانک یا تصادماً یا صدفتاً یا دفعتاً کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جناب اچانک ہو گیا اور یہ مسئلہ سامنے آ گیا. نہیں، اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے. اسلام آباد میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خواہ وہ آزادی کے نام پر ہو، انقلاب کے نام پر ہو، یا دوسری جانب ارباب اقتدار اپنے اقتدار اور کرسی کو طول دینے کے لیے، مدت کو بڑھانے کے لیے، میعاد کو وسعت دینے کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ان سب کے پیچھے ان کے افکار و نظریات اور آئیڈیالوجی کا فرق موجود ہے. انسان کا جیسا عمل ہوگا، اب اگر کسی کے عمل اور فعل میں، قول و فعل میں تضاد پایا جائے تو اس کو بلایا جا سکتا ہے اور وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے. لیکن ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا کہ جو ہمارے درمیان نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یقیناً مشکل کام ہوتا ہے کہ اگر اس شخصیت کے بارے میں کوئی بظاہر تضاد ہمیں نظر آئے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہو، تو پھر انصاف کرنے والے منصف کے لیے فیصلہ صادر کرنا مشکل ہوتا ہے. یہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے والا منصف تعصب کی عینک اتار کر غیر جانبدار رہتے ہوئے اپنے فیصلے کو صادر کرے. اس لیے کہ یہ اعتراض حتی ائمہ اور انبیاء کے بارے میں بھی ہوا ہے کہ ناقص عقل رکھنے والوں نے قول و فعل میں تضاد کو ائمہ یا انبیاء کے جانب نسبت دی ہے. تو غیر معصوم ہستی کو تو چھوڑ دیجئے. یعنی جب ائمہ اور انبیاء علیہ السلام پر اعتراض کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ عام انسان بدرجہ اولا اس پہ اعتراض کیا جائے گا. ایک وسیع وقت چاہیے ہمیں یہ سب ثابت کرنے کے لیے، لیکن مختصر وقت میں، اس لیے کہ مجھے 11:15 کہیں اور پہنچنا تھا، افکار شہید حسینی کے سیمینار کی افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے وہاں معذرت کی. اس لیے کہ مجھے یہ کہا گیا تو 9:00 پروگرام شروع ہو جائے گا، یہاں کے پتہ چلا کہ جناب میری آمد پر پروگرام کا شروع ہونا متوقع تھا، تو یہ بھی طے نہیں تھا. پھر مجھ سے کہا گیا کہ جناب آپ پہلے مقرر ہوں گے، وہ قول بھی پورا نہیں کیا گیا. تو کوئی ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی بدقولیاں جو ہیں وہ ہمارے اور اس شہید حسینی کے افکار کو منانے کے لیے ہمارے عہد اور ہمارے جد و جہد پر انگلی اٹھائیں. اور ظاہر سی بات ہے جہاں مجھے پہنچنا تھا وہ میں نے معذرت اختیار کی. اس لیے کہ بہرحال اہم اور اہم تر کو اگر میں دیکھوں تو یہ پروگرام زیادہ اہم تر تھا، لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں اگر ان سے اجتناب کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر صورتحال سامنے آ سکتی ہے. بہت سارے نکات جو میرے ذہن میں تھے اور میں یہاں نوٹس بنا کے لایا تھا، ان سب کو پیش کرنے سے قاصر ہوں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مثال پیش کی کلمہ طیبہ کی، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو کہ جس کی جڑیں زمین میں ثابت ہوں اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں، اور جو ہر زمانے میں ہر موسم میں اپنے پھل کو لے کر آتا ہے. بظاہر یہ ایک درخت کی مثال پیش کی گئی ہے. قرآن کریم کی جو خوبصورت صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اس نے تمثیلی انداز سے، مثالوں کے ذریعے سے بہت ساری بڑی چیزوں کو، اہم چیزوں کو، غیر مبہم چیزوں کو واضح انداز سے بیان کیا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مثال پیش کی ہے کلمہ طیبہ کی. یہاں پر میں روائی انداز سے اور تفصیلی انداز سے بحث نہیں کروں گا. خود امام خامنئی امام خامنئی حفظہ اللہ نے اس کو امام خمینی کی ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے, اس ضمن میں اس آیت کو امام خمینی کے لیے بیان فرمایا تھا. وہیں سے اقتباس لیتے ہوئے میں اس آئے مجیدہ کو قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے افکار سے منسوب اس سیمینار میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ کلمہ طیبہ یعنی ہر وہ پاکیزہ بات, ہر وہ پاکیزہ عمل, ہر وہ پاکیزہ زندگی, ہر وہ پاکیزہ نظریہ, ہر وہ پاکیزہ آئیڈیالوجی جو اللہ کی جانب سے ہو وہ کلمہ طیبہ ہے. وہ پاک و پاکیزہ ایک عنصر ہے, ایک فیکٹر ہے کہ جو آپ کو یہ بتائے گا کہ حقیقت کہاں ہے. جس طرح کہ گاڑی میں اسپیڈ میٹر میں لگی ہوئی سوئی آپ کو آپ کی اسپیڈ کا پتہ دیتی ہے, جس طرح قطب نما میں لگی ہوئی سوئی آپ کو آپ کی ڈائریکشن کا, صحیح ڈائریکشن کا پتہ دیتی ہے, اسی طرح یہ کلمہ طیبہ یعنی ہر الہی اور پاکیزہ نظریہ, شخصیت, کردار, عمل, حتیٰ کہ نیت, یہ تمام فیکٹرز, یہ تمام عناصر یہ ہمیں خدائی سمت کا پتہ دیتے ہیں. پھر کہا کہ یہ کیسا درخت ہے, کشجرتن طیبتن, یہ وہ پاکیزہ درخت ہے کہ جس کی جڑیں اصلہا ثابت, ثابت ہیں, جمی ہوئی ہیں, ڈٹی ہوئی ہیں, مستحکم ہیں. وہ فرعہا فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. یعنی اصلہا ثابت یعنی ہر دور و ہر زمانے میں یہ کلمہ طیبہ موجود ہے. اس کی آبیاری کرنے والے کبھی آئمہ ہیں, کبھی انبیاء ہیں, کبھی اولیاء ہیں, اور کبھی مجاہدین ہیں, اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جو شخص آنا آ کر اپنی خدمات اس کلمہ طیبہ کے لیے پیش کرنا چاہے گا وہ اس شجر کا حصہ بن جائے گا. مثال کے طور پر یہاں پر ایک پودا لگایا جائے اور آپ میں سے ایک شخص آئے اور ایک گلاس پانی اس کی جڑوں میں ڈال دے, یہ پانی ممکن ہے کہیں اور سے اٹھ کے آیا ہو, 10 میل 100 میل دور سے آیا ہو, لیکن جب یہ اس کی تشنا جڑوں میں جائے گا تو یہ اس درخت کے وجود کا حصہ بن جائے گا. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ اس درخت سے حاصل ہونے والے تمام فوائد میں حصہ دار ہوگا. اس کے شجر میں, اس کے حجر میں, اس کے سائے میں, اس سے حاصل ہونے والے فوائد میں, اس کے پھولوں میں, اس کے پھلوں میں, اس سے ملنے والی ہوا میں. اس بنا پر یہ شجر طیبہ ہر دور میں رہا ہے. انبیاء, آئمہ, مجاہدین, علماء آتے رہے, اس کی حصہ دار بنتے رہے. اصلہا ثابت, اس کی جڑیں مضبوط ہیں. وہ فرعہا فی السماء, اور اس کی یعنی وسعت کا اندازہ دیکھیں, اس کے افق کا اندازہ دیکھیں کہ یہ آسمانوں تک پھیلا ہوا ہے, اتنا اونچا ہے, اتنا عظیم ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ عمارت جتنی اونچی ہوتی ہے, جتنی بلند ہوتی ہے, جتنی زیادہ منزلیں ہوتی ہیں, اس کی بنیاد کو اتنا ہی مستحکم قرار دیا جاتا ہے. ایک منزل مکان کے لیے جناب آپ 5 فٹ 6 فٹ 1 میٹر 2 میٹر کھدائی کر کے اس کی بنیادوں کو مستحکم کرتے ہیں. 2 منزلہ ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ اور, 10 منزلہ عمارت ہے تو اس کے لیے کچھ اور, 100 منزلہ عمارت ہے کچھ اور. یہ وہ درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمان تک, یعنی پھر اس کی جڑوں کو اتنا مستحکم ہونا چاہیے. بہرحال ذہن میں بہت ساری مثالیں آ رہی ہیں کہ جو میں سائنس سے اور دے سکتا ہوں, لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. اتنی ہی اس کی جڑیں مضبوط ہیں کہ جتنا یہ پھیلا ہوا ہے. تو اتھی, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے, کچھ درخت وہ ہوتے ہیں کہ جو خاص موسم کے ہوتے ہیں. آم کے درخت کا, آم کا ایک موسم ہے, اس کا درخت اسی موسم میں پھل دے گا. سیب کا درخت سیب کے موسم میں سیب دے گا. تربوز تربوز کے زمانے میں آئے گا. ہر پھل کا اپنا ایک زمانہ ہوتا ہے, لیکن خدا کہہ رہا ہے یہ درخت جو شجر طیبہ ہے, یہ جس کی جڑیں بھی اتنی مضبوط اور یہ آسمانوں تک پھیلا ہوا ہے. یہ آسمانوں تک کیوں پھیلا ہوا ہے, اس میں بھی ایک راز ہے, اس میں بھی نکات ہیں. بہرحال اگر دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو ان کی طرف اشارہ کرتا ہوا گزر جاؤں گا. لیکن یہ شجر طیبہ یہ ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے پھل کو اپنے رب کے حکم سے لے کر آتا ہے. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا, ہر وقت, کل حین ہر وقت, باذن ربہا اپنے رب کے حکم سے. یعنی ایک پھول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں صدا بہار, یعنی صدا بہار یعنی ہمیشہ بہار کی حالت میں رہنے والا, ہمیشہ کھلنے والا, ہر موسم میں موجود رہتا ہے, وہ اپنی رانائیاں خوبصورتیاں بکھیرتا ہے. اس بنا پر خدا کہہ رہے ہیں یہ شجر طیبہ جو ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, یعنی ان دو بنیادی صفات کے, اس کی جڑیں زمین میں مستحکم اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہر موسم میں آپ کو فائدہ پہنچائے گا. ہر موسم میں صدا بہار ہے, ہر موسم میں آپ کو پھل دے گا, ہر موسم میں آپ کے لیے فائدہ رسا ہوگا. قائد شہید ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کی حیات طیبہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے, کہ جس کی جڑیں زمین میں مستحکم اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. اور یہ ہر دور اور ہر زمانے میں یہ اپنے پھل کو اپنے رب کے حکم سے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, وہ اس میں تفصیلی نکات ہیں, خوبصورتیاں, ظریف نکات ہیں کہ یہ اپنے رب کے حکم سے اس درخت کے ہر زمانے میں ہر موسم میں پھل لانے سے کیا مراد ہے. ان سب سے صرف نظر کر دیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس بنا پر اس مقدماتی گفتگو کے سائے میں اگر ہم دیکھیں تو قائد شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی, آپ کی فکر, آپ کی تحریک, آپ کا فلسفہ, آپ کا عمل, گلی کوچوں میں آپ کا آنا جانا, جس کو رسول اللہ کے بارے میں حضرت علی نے جو قرآن میں فرمایا طبیب دوار بطبہ, کہ رسول اللہ ایک ایسے طبیب تھے جو گلی کوچوں میں اپنا سامان ہدایت, سامان طبابت لے کے جاتے تھے. قائد شہید بعینہ ان طبیبوں میں سے, ان روحانی طبیبوں میں سے تھے جو پاکستان کی گلی کوچوں میں گھومتے تھے. 1984 کا مجھے زمانہ یاد آ رہا ہے کہ میٹرک کے امتحان دے کے ہم فارغ ہوئے تھے, اور ہم نے انچولی میں, میں تھا, مولانا مرتضی زیدی صاحب تھے اور مولانا ذوالفقار جعفری صاحب تھے, حاتم عباس جعفری صاحب, ہم نے اور کچھ دوستوں نے, ندیم بھائی اور کچھ دوستوں سے مل کر ایک مقامی انجمن بنائی تھی تنظیم ناصران امام عصر علیہ السلام کے نام سے. یہ 84 کا زمانہ ہے کہ جب قائد شہید بنے تھے اور قیادت آپ کو ملی تھی. تو ہم نے مقامی طور پر نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے, خود ہم اس زمانے میں نوجوان ہی تھے, لیکن سب نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی. اور مجھے یاد ہے کہ قائد شہید جب پہلی مرتبہ کراچی تشریف لائے اور پہلی مرتبہ آپ انچولی آئے تو وہاں پہ ہم نے ان کے لیے اسرانے کا انتظام کیا تھا. اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ یعنی قائد شہید کا جو انداز تھا, مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کس کس نے قائد شہید کو درک کیا ہے, درک جسمانی معنی, یعنی جسمانی ملاقات, فزیکل آپ کی کس کس کی قائد شہید سے رہی ہے, لیکن جن حضرات کی بھی رہی ہے وہ بخوبی میں کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ جو اس دور میں تھے اور شاید اس ملاقات میں بھی ہوں کہ جب قائد شہید پہلی مرتبہ انچولی تشریف لائے تھے اور ہم نے ان کے لیے اسرانے کا انتظام کیا تھا. یہ پہلی ملاقات تھی ہماری. اور پھر مسجد خیر العمل میں جو آپ کا خطاب تھا, تاریخی خطاب, لیکن وہیں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں, کوئی خدائی اور الہی شخصیت ہے. تو میں یہ کہتا کہ طبیب ان دواروں میں طبی, یہ وہ طبیب تھا, یہ وہ معالج تھا کہ جو سامان طبابت کو لے کر گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا. یہ جو اللہ نے فرمایا اصلحہ ثابت, یعنی اس کی جڑیں مضبوط ہیں, یہ مضبوطی ان معنی میں, یعنی اگر ایک انسان کی حیثیت سے دیکھا جائے, قائد شہید کی زندگی میں دیکھا جائے, تو پھر یعنی انہوں نے جو خدا سے عہد کیا تھا, انہوں نے جو خدا سے تعہد کیا تھا, وہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ, مؤمنین میں سے کچھ ایسے جوان مرد ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا. قائد شہید ان ہستیوں میں سے تھے کہ پورا کیا, پورا کیا یعنی جب آپ کو آپ نے جب آپ کو قیادت مل رہی تھی بھرپور مخالفت کی آپ نے، لیکن جب کاندھے پہ آ گئی تو پھر آپ نے بھرپور انداز سے اس کا حق ادا کیا. یہی قائد امام خامنئی رحمۃ حفظ اللہ کے لیے بھی یہی کہ آپ نے بھرپور مخالفت کی تھی، حتیٰ کہ جب خبرگان کا اجلاس ہو رہا تھا تو خود رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میں نماز ظہر سے پہلے گھر آ گیا تھا اور میں نے دو رکعت نماز پڑھ کے خدا سے التجا کی کہ خدا قیادت کا بوجھ میرے نحیف کاندھوں پہ نہ در. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مجلس خبرگان نے آپ کو منتخب کیا ہے. پہلے انکار کرتے رہے لیکن جب حجت پوری ہو گئی تو پھر مکمل طریقے سے بھرپور انداز سے آپ نے اس عہدے کو اٹھایا، اس کا حق ادا کیا اور ادا کر رہے ہیں. اس بنا پر قائد شہید کی زندگی میں بھی ہم یہ نظر آتا ہے. قائد شہید کے افکار کو اگر میں یہاں بیان کرنا چاہوں کہ افسوس کے ساتھ کہ جو کچھ میں لکھ کے لایا تھا، نوٹس بنا کے لایا تھا، ان سب کو بیان نہیں کر سکوں گا. بہت ہی یعنی اس کو مختصر کرتے ہوئے کہ اسلامی عقلانیت کے سائے میں آپ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتے تھے جس میں مدنی قوانین بھی ہوں اور سیاسی قوانین بھی ہوں، اور اسی چیز کو رہبر معظم نے امام خمینی کے لیے بھی ذکر کیا تھا اپنی تقریر میں. قائد شہید شریعت کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں اسلام کا اور شریعت کا نفاذ چاہتے تھے. کچھ لوگ ہیں کہ جو شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں لیکن شریعت کی روشنی میں نافذ کرنا نہیں چاہتے، لیکن قائد شہید ان ہستیوں میں سے تھے کہ جو شریعت کو شریعت کی روشنی میں، دین کو دین کے اصولوں کے مطابق، عقلی اور یعنی محکم اصولوں کے مطابق نافذ کرنا چاہتے تھے. اسی وجہ سے قائد شہید کی سیرت میں آپ کو معمولی سی بھی خطا نظر نہیں آئے گی جو اسلام سے متصادم ہو، خصوصاً آج ان افراد کے لیے کہ جو قائد شہید کے بعد قوم کی ہدایت کے دعوے دار ہیں، کسی بھی شکل میں ہوں، تحریکوں کی شکل میں ہوں، انقلاب سے وابستگی کی شکل میں ہوں، روحانی فرزندوں کی شکل میں ہوں، یا اسی قیادت کے تسلسل کی شکل میں ہوں، ان سب کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ دین کو دین کی روشنی میں نافذ کریں. اور یہی وجہ تھی قائد شہید اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو پہلے اپنے بدن کی مملکت پہ نافذ کریں، اپنے بدن کی مملکت. یہاں سے قائد شہید ہمیشہ اپنے گفتگو کا آغاز فرمایا کرتے تھے. یعنی اسلام اور اسلام و شریعت کی روشنی میں شریعت کے نفاذ. اس لیے کہ قائد شہید یہ فرمایا کرتے تھے ان کے خطبات میں، ان کے دروس میں، ان کے بیانات میں، جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ ہے دین سے وابستگی. دین سے وابستگی یعنی جب، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب انچولی میں مولانا آغا جعفر صاحب مرحوم کا درس ہوتا تھا تو قائد شہید جب بھی تشریف لاتے تھے کراچی، مولانا آغا جعفر نقوی صاحب کے گھر پہ پارسی کالونی میں تشریف لاتے تھے. تو ایک دفعہ پیر کے دن ان کا انچولی میں درس ہوتا تھا، دوست مل کے کراتے تھے، تو قائد شہید نے کہا میں بھی انچولی جا رہا ہوں، آپ کو وہاں ڈراپ کر دوں گا. تو مولانا آغا جعفر صاحب گاڑی سے اترے، جب انچولی پہنچے تو پہنچنے کے بعد انہوں نے جلدی سے ہم سے کہا کہ قائد شہید آئے ہیں، قائد آئے ہیں، معذرت کے ساتھ اس میں شہادت نہیں ہوئی تھی. تو ہم سب باہر دوڑے، بہت اصرار کیا قائد شہید سے کہ آپ آئیے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا، مجھے کہیں میرا وعدہ ہے، مجھے پہنچنا ہے. تو مولانا آغا جعفر صاحب کی جب پہلی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے قائد شہید سے پوچھا کہ آپ نے امام خمینی کی کتابوں کو کیسا پایا. تو قائد شہید کے الفاظ یہ تھے کہ امام خمینی کی تمام کتابیں بہت عرفانی ہیں. یعنی عرفان و معرفت در حقیقت بنیاد بنتا ہے، شناخت بنیاد بنتی ہے، معرفت بنیاد بنتی ہے انسان کے عمل کی. اور امام خمینی سے یہ وابستگی قائد شہید کی انقلاب کے بعد سے نہیں تھی، انقلاب سے پہلے تھی کہ جب امام خمینی نجف میں تھے، کہ وہاں پر آپ کو وہ واقعہ یاد ہے اور ان کی سوان حیات میں لکھا ہے کہ جب بہت سے پاکستانی طلاب نے امام خمینی کی مخالفت کی تو اس وقت قائد شہید کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے جوتا اتارا اور کہا کہ اگر اب کسی نے اس فرزند زہرہ کی مخالفت کی تو وہ ہوگا میرا جوتا ہوگا. اس کا مطلب ہی نہیں کہ جذباتیت ہے, نہیں. بعض اوقات جیسے کہ مولانا فرمایا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, بعض اوقات سلام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, بعض اوقات اس طریقے سے چپ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ وہ شخصیت تھی کہ جس کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی, جو جس رات جس کو قیادت ملی ہو, گواہوں کا کہنا ہے کہ آدھی رات کو رونے کی آواز آ رہی تھی, ہم نے اٹھ کے دیکھا تو ایک شخصیت ہے کہ جو سجدے میں جس نے سر رکھا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہی ہے اور فریاد کر رہا ہے وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں کہ خدا میں اس قابل نہیں تھا کہ تو نے اتنی عظیم ذمہ داری مجھے ادا کی. تو قائد شہید کی یہ وابستگی خدا سے معرفت, تو میں عرض کر رہا تھا یہ چیز قائد شہید میں امام خمینی سے محبت ہو, ان اسلامی انقلاب سے محبت ہو, یہ سب معرفت اور روحانیت اور عرفانیت سے حاصل ہوئی. اور یہاں پر ایک ضمن ایک نقطہ عرض کروں کہ جس کو میں نے کئی جگہ بیان بھی کیا ہے, یہ 40 دن یعنی یکم ذیقعدہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک, عید بقرعید تک, عید الاضحیٰ تک, یہ 40 دن وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنا مہمان بنایا تھا 30 دن کے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوا کہ ہم نے موسیٰ کو 30 دن کا اپنا مہمان بنایا اور 10 راتوں کا اضافہ کیا. یہ 40 دن انسان کی روحانیت میں بہت مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں. آیت اللہ جواری فرماتے ہیں کہ 40 دن انسان کی روحانیت میں بہت مرکزی کردار ادا کرتے ہیں. اور اگر آیت اللہ بہجت کے اس قول کو سامنے رکھا جائے کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں, تو آیت اللہ بہجت کے میں ان سے ہی کہتا ہوں کیا نہ کرو, یہ دیکھو کہ تمہیں کیا نہیں کرنا چاہیے, تمہیں چاہیے کہ تم گناہ نہ کرو. اگر انسان یہ طے کر لے کہ ان 40 دنوں میں اپنے کسی گناہ کو چھوڑ دے گا, میں سمجھتا ہوں کہ 40 دنوں بعد جیسے کہ روایت میں ہے کہ حکمت کے چشم اس کے دل سے پھوٹ کے اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں, ان 40 دنوں میں اس کا اثر آ سکتا ہے. اس بنا پر یہ معرفت ہے شریعت کی روشنی میں شریعت کو نافذ کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ قائد شہید نے قیادت سنبھالنے کے بعد سے لے کر اپنی شہادت تک جو 4.5 سال کا عرصہ بنتا ہے, اس میں ان تمام رکاوٹوں کی شناخت حاصل کی کہ جو اس عظیم منزل تک پہنچنے سے ان کو روک سکتے ہیں, اور پھر آپ نے ان کا مقابلہ کیا. آپ کے سامنے یسر کرنے والے بھی تھے, آپ کو سلوٹ کرنے والے سلام کرنے والے بھی تھے, آپ سے انعد اور بغض رکھنے والے افراد بھی تھے, اور آپ کے لیے اپنے دلوں میں کینہ رکھنے والے افراد بھی موجود تھے, اور آپ کے دشمن بھی موجود تھے, اپنے بھی اور بیگانے بھی. ممکن ہے کہ ایک شخص کینہ رکھتا ہو, بغض رکھتا ہو, لیکن وہ دشمن نہیں ہوتا. بعض ہوتے ہیں کہ جو کینہ بھی رکھتے ہیں, بغض بھی رکھتے ہیں, دشمن بھی ہوتے ہیں. یہ دشمن اپنے بھی ہیں, پرائے بھی ہیں, اور تھے قائد شہید کے زمانے میں. لیکن قائد شہید نے ان تینوں کے ساتھ الگ الگ سلوک کیا. ایک لکڑی سے, جس کو کہتے ہیں نا ایک لکڑی سے ہانکنا, ایسا نہیں تھا, بلکہ ہر شخص کے مطابق حال کے مطابق در حقیقت آپ نے ان سے سلوک کیا. جہاں مدارہ لازم و ضروری تھا وہ آپ نے مدارہ ضروری سمجھا, حسن اخلاق سے, اچھی سیرت سے, اچھے کردار سے. جہاں پر جواب دینا ضروری تھا وہ قائد شہید نے جواب دیا, اور جہاں پر قیام کرنا ضروری تھا وہ آپ نے قیام کیا مطابق حال سے. اس بنا پہ بار بار جو میں نے پہلے بھی اس چیز کو نقطہ بیان کیا اور آگے بھی بیان کروں گا کہ وہ تمام افراد جو اپنے آپ کو منسوب کرنا چاہتے ہیں قائد شہید سے, ان کی قیادت سے, ان کی تحریک سے, ان کے نظریے سے, ان کے روحانی فرزند ہونے سے, اور بیداری کی تحریک چلانا چاہتے ہیں, شعور دینا چاہتے ہیں, ان سب کو در حقیقت اپنے اپنے عمل کو قائد شہید کی سیرت کے مطابق ڈھالنا ہوگا, وَإِلَّا یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ تینوں افراد قائد شہید کے سامنے تھے, یعنی واہ واہ کرنے والے بھی تھے, سلام کرنے والے بھی تھے, مخالف بھی تھے, معاند بھی تھے, مخاصم بھی تھے, اور دشمن بھی تھے, ان تینوں کے لیے الگ الگ آپ نے حکمت عملی اختیار کی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے نظریات میں اصلی و ثانوی دشمن کو بہت واضح طور پر پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ بحث خود رہبر معظم نے بھی اپنی تقریر میں اٹھائی کہ ہمارے اصلی دشمن کون ہیں اور ہمارا ثانوی دشمن کون ہے۔ یہ اختلافات جو قائد شہید کے زمانے میں تھے، ایک بہت ہی بڑا مسئلہ تھا آیت اللہ خوئی اور امام خمینی کے درمیان۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ جو امام خمینی کی فضیلت بیان کرنا چاہتے تھے، کچھ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت بیان کرنا چاہتے تھے، اور پھر دونوں میں اختلاف نظر پایا جاتا تھا۔ بعض اوقات یہ اختلاف نظر اس حد تک بڑھ جاتا تھا کہ اختلافات اور دوری اور غیبت اور تہمت اور افتراء اور جھوٹ کی شکل میں سامنے آتا تھا۔ لیکن جب بھی قائد شہید کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا، قائد شہید نے ہمیشہ دونوں کو بٹھایا، دونوں کو سمجھایا۔ اگر آج ہم قومی سطح پر ملت تشیع میں مختلف نظریات رکھنے والے مختلف تنظیموں میں اختلافات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو ان تنظیموں اور ان اختلافات رکھنے والی شخصیات کو مل بیٹھ کر اس کا رائے حل نکالنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان شخصیات میں اختلاف ہے، جیسے کہ امام خمینی آیت اللہ خوئی میں اختلاف تھا، نہیں۔ یہ ان کم ذہن افراد، پست فکر افراد، کوتا فکر افراد کی کوتا فکری تنگ نظری کا نتیجہ تھا کہ وہ امام خمینی اور آیت اللہ خوئی میں تقابل موازنہ کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی لوگ اپنے اپنے نظریے اپنے اپنے حوالے سے، لیکن قائد شہید کو علم ہوتا تھا، قائد شہید اپنے ماتحت افراد، خصوصاً آئی ایس او سے وابستہ جتنے افراد تھے، سب کو بخوبی جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ اگر یہ اس کا نظریہ یہ ہے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے، اس کا نظریہ یہ ہے تو کیسے بات کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیاسی چال چلتے تھے کہ جناب آپ کو بھی سلام آپ کو بھی سلام، نہیں، دونوں کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے تھے تاکہ حق کو ان کو دکھایا جا سکے۔ لہذا آج وہ تمام افراد، خواہ وہ تحریک چلا رہے ہوں، خواہ وہ تنظیم چلا رہے ہوں، خواہ وہ بیداری پیدا کرنا چاہتے ہوں، خواہ وہ قائد شہید کے روحانی فرزند ہو، خواہ وہ قائد شہید کی قیادت کے تسلسل کو آگے بڑھنا چاہتے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنے ماتحت افراد پر نظر رکھیں۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا، یہ جھوٹ و افترا کا بازار جو سوشل میڈیا پہ گرم کیا گیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ کیا ان شخصیات، ان علماء میں اتنی سکت و طاقت نہیں ہے کہ اس کو روکنے کے لیے کوئی بیان دے سکے؟ آخر کیا وجہ، یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو آ کر افکار کے تقدس کو، علماء کے تقدس کو، تحریکوں کے تقدس کو، افکار و نظریات کے تقدس کو زیر سوال لے جاتے ہیں، انگلیاں اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں؟ تو یہ تین چار پانچ افراد، دس افراد، بیس، جتنے بھی افراد ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت افراد پہ نظر رکھیں، اور اگر نظر نہیں رکھتے تو پھر قائد شہید سے وابستگی کا نعرہ نہ لگائیں۔ قائد شہید کو علم ہوتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، قائد شہید ایک دفعہ تشریف لائے تھے، آئیو کے برادر رضا حیدر صاحب تھے ان کے گھر، اس کے بعد کھانا تناول فرمانے کے بعد قائد شہید نیچے آ گیا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، میں بھی وہاں موجود تھا قائد شہید کے ساتھ، امامہ آپ کے سر پہ تھا اور آپ نے وہ عربی کرتا پہنا ہوا تھا، اور آپ گلی کے کونے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ وہاں سے ایک بچہ جا رہا تھا جو آج کل میرا دوست تھا، وہ کینیڈا میں ہے، قائد شہید نے اسے بلایا اور اپنے پاس بٹھایا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا آپ تحریک کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یعنی یہ شفقت، یہ برتاؤ، اتنی اہمیت، اور اسی طرح کی قائد شہید کی یہ عادت تھی، یہ صفت تھی، یا آپ کا عمل تھا، یہ جو میں عمل کہہ رہا ہوں، یہ صفت کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے آئیڈیالوجی ہے، اس کے پیچھے نظریہ ہے، اس کے پیچھے نیت ہے، پختہ نیت، اس کے پیچھے دین شناسی ہے، عرفانی دین شناسی، معرفتی دین شناسی، آئیڈیالوجی۔ پوچھتے تھے آپ تحریک کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ امام خمینی جب انقلاب لے کر آئے تو روزانہ امام خمینی خدمت میں دسیوں خط، سینکڑوں خط جاتے تھے، امام خمینی کھول کے دیکھتے تھے، ہر خط میں واہ واہ، ہر خط میں تعریف، ہر خط میں خمینی زندہ باد۔ امام خمینی نے ایک دفعہ خبر لانے والے سے کہا، خط لانے والے سے کہا، بھائی کوئی برائی اور بھلائی کا خط بھی آتا ہے، کوئی مخالفت کا خط بھی آتا ہے، وہ بھی مجھے دیا کرو، وہ بھی مجھ تک پہنچایا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ قائد شہید میں اسے بھرتی ویوز لیتے تھے، لوگوں کو نظریات پوچھتے تھے، آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں حامد علی مصوی صاحب کا مسئلہ اٹھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی مسئلہ آئی چلتے ہیں، رہبر معظم کی خدمت میں چلتے ہیں، جو امام خمینی تھے اس وقت،
آپ کہتے ہیں آیت اللہ خوئی کے پاس چلتے ہیں، آیت اللہ خوئی کے پاس چلتے ہیں، آپ جا کے تھے وہاں چلتے ہیں اور یہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے ذاتی طور پر۔ یہ سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اگر کہیں کوئی اختلاف ہے تو اس کو اس کے مرجع کی طرف لے جائیں، اس کو رہبر معظم کی طرف ارجاع دیں تاکہ مسئلہ حل ہو سکے۔ درود بھیجی محمد والے محمد پر۔ یہی وجہ قائد شہید کی سیاست ان کے اخلاق اور معنویت کے تابع تھی، ان کی سیاست اخلاق و معنویت کے تابع تھی۔ جس میں وقت ختم ہو رہا ہے، میں صرف عنوان کے طور پر مکر و فریب سے دوری۔ کبھی آپ نے کوئی تحریک چلائی ہو، کوئی قدم اٹھایا ہو، کوئی کسی موومنٹ کا آغاز کیا، کوئی بیان دیا ہو، آج ہماری یہاں حالت یہ ہو گئی کہ ہم اخباروں میں تحریکوں کو، تنظیموں کو زندہ رکھنے کے لیے بیانات دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جناب کوئی جنرل سیکرٹری باہر ہوتا ہے، کوئی یونٹ صدر باہر ہوتا ہے، پریس ریلیز جاری ہو جاتی ہے، جناب یونٹ صدر نے کارکنوں سے ٹھاٹے مارتے ہوئے کارکنوں سے خطاب کیا، حتیٰ کہ دیکھنے میں آیا کہ ایک صاحب ملک سے باہر تھے، ان کے نام سے پریس ریلیز چلائی گئی، جناب انہوں نے وحدت ہاؤس میں فلاں فلاں جگہ خطاب کیا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، کہہ دو خطاب کیا، نہیں نام بھی بتاؤ اور پھر جھوٹ بھی بولو۔ یہ ہوتا ہے کہ ہم قائد شہید کہتے تھے کہ ازراہ مذاق کہتے تھے کہ اگر بعض اوقات جب کنونشن میں رپورٹ پیش کی جاتی ہے تو اگر مرغا بھی اذان دے گا آ کے تو اس کو بھی کہتے تھے کہ ہمارے یونٹ کی دیوار میں مرغے نے آ کے اذان دی ہے۔ تو تنظیم کو زندہ رکھنا حقیقی انداز سے کچھ اور ہے، اور تنظیم کو اخباروں کی اور سوشل میڈیا کی طرح زندہ رکھنا کچھ اور ہے۔ دھوکہ فریب سے دوری، مخالفین معاندین و دشمنوں سے حد الامکان مدارا کا سلوک، جہاں تک ہو سکا مدارا، لیکن جب اسلام خطرے میں، جب نظریہ خطرے میں، جب شریعت خطرے میں، تو پھر قائد شہید کا وہ چہرہ سامنے آتا تھا جو آج تک نہیں آیا کسی کے سامنے، یعنی پھر قاطعانہ انداز سے، سخت انداز سے آپ پھر مقابلہ کرتے تھے جب دین کی بات آتی تھی۔ استدلالی گفتگو، قائد شہید کے افکار میں جو ہمیں چیز ملتی، استدلال، دلیل، مدلل گفتگو، برہان سے گفتگو، ایسا نہیں تھا کہ ہواؤں میں گفتگو کی جا رہی ہو، نہیں، ہر چیز کا ایک جواب ہوتا تھا، مدلل جواب، قانع کنندہ جواب۔ ممکن ہے کہ قانع نہ ہو لیکن اس کے پاس سوالات ہیں تو پھر قائد شہید کے بعد جوابات بھی ہوتے تھے، مدلل گفتگو۔ ایک اور نقطہ جو قائد شہید کے افکار اور سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حصول مقصد کے لیے غیر شرعی راستوں اور روش سے اجتناب، جس کو شہید متحری نے اسلام اور وقت کے تقاضے میں بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ، کہ اگر مقصد نیک ہو تو اس کے لیے غیر اسلامی راستوں کا انتخاب ناجائز ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جناب کیا ضرورت ہے، مقصد تو نیک ہے نا، ٹھیک ہے کیجیے۔ نہیں، رسول اللہ کی سیرت میں بھی ہے، امام علی کی سیرت میں بھی ہے، امام خمینی کی سیرت میں بھی ہے، اور قائد شہید کی سیرت میں بھی ہے کہ حصول مقصد کے لیے اگر مقصد نیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان افراد کا مقصد ہی نیک ہوتا تھا، غیر خدا کے علاوہ انہوں نے کسی چیز کا قصد کیا ہی نہیں، اس کے لیے جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ بازی، ان چیزوں سے پرہیز۔ اور پھر وہی نقطہ جو میں نے پہلے عرض کیا اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے مد مقابل افراد، واہ واہ کرنے والے، کینہ و حسد رکھنے والے، اور دشمن خواہ وہ اپنے اوپر آئے، سب کی مطابق حال ان کا، ان سے سلوک اختیار کرنا، اس بنا پر یہ ضروری ہے کہ ہم اگر قائد شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے نظریات کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اہمیت دینی ہوگی۔ اس لیے قائد شہید فرما دیتے ہیں کہ نوجوان علماء کے دست و بازو ہیں، پر و بال ہیں، جن کی وجہ سے علماء پرواز کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ نوجوانوں کو، نوجوان امنگوں کو، نوجوان نظریات کو، نوجوانوں کے آئیڈیوں کو، ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ ایک دفعہ ڈیفینس میں آپ آئے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا تناول فرما رہے تھے، کچھ نوجوان گئے ان سے ملنے کے لیے، تو صاحبہ خانہ نے کہہ دیا کہ قائد جو ہیں وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ تو اس میں کسی بچے نے کہہ دیا قائد نے ہمیں وقت دیا تھا، کھانا لیٹ ہو گیا. قائد شہید کے کانوں میں آوازیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، گئے اور ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا اور اپنے ساتھ کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. یہ شفقت، یہ محبت، یہ برتاؤ، یہ سلوک قائد شہید کے جوانوں سے تھا. وہ تمام افراد جو چاہتے ہیں کہ قائد شہید کی سیرت پہ چلیں، ان جوان امنگوں سے کام لیں، یہ جو بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاں تھام لو، حسین کے دامن کو تھام لو. اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ نوجوانوں کا اہمیت دی جائے. یہی نوجوان ہیں جو کوچوں، بازار، گلی کوچوں، تہذیبوں، قریوں، شہروں، محلوں میں نکلتے ہیں اور آپ کے پیغام کو، آپ کی تحریک کو، آپ کی تنظیم کو، اس کے الہی پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ قائد شہید کی محبت ہے. اور وہ تمام افراد کہ جو کسی بھی جہت سے قائد شہید کی، قائد شہید سے نسبت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی، ان کو اپنے افعال اور اعمال کا جائزہ لینا ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں، قائد شہید شدت کے ساتھ ہر قسم کے اختلاف و تفرقے کا مقابلہ کرتے تھے. میں نے عرض کیا کہ دو علماء مراجع کے درمیان موازنہ ہوتا تھا، دونوں کے طرفدار ہوتے تھے. قائد شہید کی خدمت جب پیش کیا فرماتے تھے کہ خوئی کا اپنا مقام ہے اور امام خمینی کا اپنا مقام ہے. ایسا نہیں تھا کہ دونوں کو چپ کرانے کے لیے الگ الگ اسٹیٹمنٹ اور بیان دیے، نہیں. پھر فرماتے تھے حق یہ ہے کہ کہاں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، کس کیمپ کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. وہ ولایت فقیہ کا کیمپ تھا جس کے لیے واضح طور پہ کہہ چکے تھے کہ میں ایک انچ اس سے، اس نظریے سے، اس مکتب سے، اس راستے سے ہٹنے والا نہیں. اس بنا پہ یہ جو کچھ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں، جھوٹ، فریب، مکر، دغا، افترا، تہمت، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، گندی زبانیں، غلیظ زبانیں، زہر اگلتے الفاظ، نظریات، تصویریں، بیانات، علامہ سعید نقوی ہوں، علامہ ناصر عباس جعفری صاحب ہوں، یا وہ افراد کہ جو اپنے آپ کو غیر سیاسی کہتے ہیں لیکن تحریکیں چلاتے ہیں، مثال کے طور پر ان میں سے سر فہرست نام مولانا جواد نقوی صاحب کا ہے. ان تمام افراد کی ذمہ داری بنتی ہے، تمام افراد کی ذمہ، اپنے ماتحت افراد کو چیک کریں تاکہ یہ جو بازار گرم کیا جا رہا ہے، جانتا ہوں ایسے افراد کو، جانتا ہوں ایسے قلموں کو، جانتا ہوں ایسی زبانوں کو، جانتا ہوں ان فیک آئی ڈیز کو، جانتا ہوں ان کے گھروں کا پتہ بھی جانتا ہوں اور ان کے افکاروں کا پتہ بھی جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں. اگر وقت اجازت دے اور اگر مصلحت ہوتی تو میں نام لکھ کے بیان کرتا. ان کو چاہیے کہ اپنے ماتحت افراد کو قائد شہید کی سیرت پر چلنے کے لیے، ہمیں بعض اوقات بیانات تو ملتے ہیں، بیانات نظر آتے ہیں واضح طور پر کہ ہم قائد شہید کے بیٹے ہیں، ہم قائد شہید کی تحریک سے وابستہ ہیں، ہم انہی کا پیغام لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اختلاف تفرقہ دور ہونا چاہیے. اگر آپ کا نظریہ یہ ہے، آپ کا راستہ یہ ہے، آپ کا میتھڈ یہ ہے، تو پھر یہ اختلاف، یہ تفرقہ، یہ دوری، یہ افترا، یہ تہمت کیوں؟ اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. قائد شہید ایسے نہیں تھے کہ کہہ کے گزر جاتے تھے، بیان دے دیا، اخبار میں چھپ کے وہ سلام نامہ تمام ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ مسائل کی جڑ تک جاتے تھے، کریتے تھے، پوچھتے تھے، تحقیق کرتے تھے، سمجھاتے تھے، بٹھاتے تھے. لہذا وہ تمام افراد جو اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں قائد شہید کسی بھی انداز سے، تمام ہمارے لیے معتبر ہیں. یہ عزت، یہ بے عزتی کے مناظر، یہ بے آبروئی کے جملے، آیت اللہ بہاؤدین سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے اس مقام کا راز کیا، تو انہوں نے کہا خاموشی، سکون. خدا جن گناہوں کو معاف نہیں کرتا، اس میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان کسی کی بے آبروئی کرے، کسی کی بے آبروئی کرے، کسی بھی انداز سے، اشارے سے، کنائے سے، الفاظ سے، اسٹیٹس سے، بیان سے، اسٹیٹمنٹ سے، کسی تصویر کو شائع کر کے. اس بنا پر ضروری ہے کہ ہم قائد شہید کے حقیقی معنوی روحانی فرزند بنیں اور ان کی سیرت پہ چلیں. قائد شہید سے وابستگی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے افکار کو اپنی نجی محفلوں میں اس کا احیاء کریں، انہیں زندہ کریں، تاکہ قائد شہید کی روح روز قیامت ہم سے شاکی نہ ہو، شکایت نہ کرے خدا کی بارگاہ میں. اگر رسول اللہ قرآن کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ان ہذا قوم کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, مہجور کر دیا تھا, ترک کر دیا تھا, تو قائد شہید جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دیا ہے اس اسلامی تحریک کے لیے, ان تمام شہدا نے جنہوں نے اس شجر اسلام کی شجر طیبہ کی آبیاری کی ہے, یہ روز قیامت اتنی آسانی سے ان کے سامنے سے ہم گزر نہیں پائیں گے. یہ روز قیامت خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے, انہوں نے اپنی جان دی, انہوں نے اپنے آرام کو بالائے دام رکھا, انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کیا. اتنی آسانی سے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکیں گے. اس بنا پر یہ پیغام جہاں تک پہنچے سب قابل احترام ہیں, حتیٰ کہ حامد علی موسوی صاحب جو ڈٹے رہے کہ میں قائد ہوں اور قائد شہید جن کو متفق علیہ قیادت ملی, ان سے بھی جو آپ کا کردار تھا, جو آپ کی رفتار تھی, جو آپ کا طرز گفتگو تھا, جو آپ کی ملاقاتیں تھیں, یا جس انداز سے بھی آپ نے ان سے بیہیو کیا, وہ سب ادھر من الشمس ہے, وہ سب ہمارے لیے مشورہ ہے. ہمارے یہ ہوتا کہ ہم تھوڑا سا بھی مخالف ہو, تھوڑا سا بھی اس کا نظریہ تبدیل ہو یا مختلف ہو, یا تھوڑی سی ڈائریکشن اس کی چینج ہو رہی ہو, ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں, فتوے شور, تہمتیں, افترا, جھوٹ, یہ سب شروع ہو جاتا ہے. قائد شہید کی سیرت یہ نہیں تھی. نظریے کا احترام, شخصیت کا احترام, حتیٰ کہ قرآن نے کہا کہ اگر کافر بھی ہے, مشرک بھی ہے, غیر الہی نظریات رکھنے والا بھی ہے, تو اس کا احترام کرو. احترام ان معنی کہ وہ ایک نظر رکھتا ہے, اس کی ایک رائے ہے. ہاں, جہاں پر ضرورت ہو کہ مدلل طریقے سے, استدلال سے, دلیل سے, برہان سے دلیل لے کر آؤ, بات ثابت کرو, وہاں پہ بیان کرو, لیکن بحیثیت نظریہ, بحیثیت شخصیت اس کا احترام کرو. یہ قائد شہید کی سیرت میں ملتا ہے. لیکن آج ہم قائد شہید کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن ان کی سیرت کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں قائد شہید کے حقیقی, روحانی اور معنوی فرزندوں میں سے قرار دے, اور اس وقت ملت جس انتشار کا شکار ہے, جس تذبذب کا شکار ہے, جس ذہنی خلفشار کا شکار ہے, ہمارے علماء کو توفیق دے کہ وہ اس کے خاتمے کے لیے آگے بڑھیں, اس کو ختم کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہیں وہ تحریکیں اور انجمنیں اور تنظیمیں ضم ہو جائیں, نہیں, اپنا وجود باقی رکھیں. میں نے مریر میں بھی وہاں پہ بھی دوستوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تعدد مشکل آور نہیں ہوتا, صرف تک آخری نقطہ تکرار کر کے گزر رہا ہوں, ان تنظیموں کا متعدد ہونا مشکل آور نہیں ہے. آپ کے اعضاء ہیں, سیدھا ہاتھ ہے, الٹا ہاتھ ہے, سیدھی آنکھیں, الٹی آنکھیں, سیدھا کان ہے, الٹا کان ہے, زبان ہے, 32 دانت ہیں, یہ تعدد ہے نا اعضاء میں, متعدد اعضاء ہیں, یہ مشکل آور نہیں ہے, مشکل ایجاد نہیں کرتا. مشکل کہاں پہ ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جو سیدھا کان سن سکتا ہے وہ الٹا کان نہیں سن سکتا, جو سیدھی آنکھ جس اینگل سے دیکھتی ہے الٹیاں کو سینگل سے نہیں دے سکتی, سیدھا ہاتھ جہاں تک پہنچ سکتا ہے الٹا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ جو متعدد ہونا ہے یہ مشکل آور نہیں, اگر ہر عضو, ہر پارٹ آف باڈی اپنے سرکل میں رہتے ہوئے اپنی اپنی فعالیتوں کا انجام دے. اگر انسان کا سیدھا کان چاہے الٹے کان کا کام انجام دے, سیدھا ہاتھ چاہے الٹے ہاتھ کا کام انجام دے, نہیں ہو سکتا. ظاہری بات ہے جو الٹے ہاتھ کی پہنچ ہے وہاں پہ سیدھا ہاتھ نہیں آ سکتا. اس بنا پر تنظیموں کا متعدد ہونا مشکل آور نہیں ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹھیں ضم ہو جائیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے وجود کو باقی رکھیں, تشخص کو باقی رکھیں, لیکن مشکل آور اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کے کاموں میں ٹانگیں اڑائی جائیں, جب انانیت کی جنگ لڑی جائے, جب خدا کو, للہیت کو چھوڑ کر انسان ذات اور انا اور تنظیم اور بت پرستی اور شخصیت پرستی کے خول میں گرفتار ہو جائے, وہاں پہ مشکل آور ہوتی ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہی دی تھی میں نے. بہت ساری انجمنیں ہوتی ہیں, آپ کے جناب اتنی انجمن کی کیا ضرورت ہے, ہر انجمن کو ختم کر دو, ایک انجمن بناؤ, رش بھی بہت ہوگا, رقت بھی بہت ہوگی, ماتم بھی بہت اچھا ہوگا, اتنے علم بنانے کی کیا ضرورت ہے, ایک علم بناؤ, ایک علم نکلے گا جناب, بہت رقت ہوگی, تقدس بھی ہوگا, احترام بھی ہوگا, ایک تابوت بناؤ, بہت رقت ہوگی, بہت تقدس ہوگا, اتنے تابوت بنانے کی کیا ضرورت ہے, نہیں. خوب اگر تابوت کی شبی بنائی جاتی ہے, علم بنائے جاتے ہیں, انجمنیں بنائی جاتی ہیں, سب کا مقصد یہ کہ عزاداری کو فروغ دیا جائے. تو تنظیموں کو متعدد ہونا مشکل آور نہیں ہے, مشکل کو ایجاد نہیں کرتا, اگر ان کا مقصد ایک ہے اور وہ اپنے اپنے سرکل اور راستے اور میتھڈ پہ چلتے ہوئے ایک ہی کام کو انجام دے, کوئی مشکل نہیں. مشکل وہاں پر ہوتی ہے جب انانیت کے خول میں گرفتار ہو جائیں. جب تنظیم پرستی آ جائے، شخصیت پرستی آ جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قائد شہید کے افکار پر کما حق ہوں، انہیں سمجھنے، انہیں ہضم اور قبول کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روز قیامت قائد شہید کو ہم شرمندہ نہ کریں، بلکہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اور اپنی سیرت سے ثابت کریں کہ ہم قائد شہید کے حقیقی فرزند ہیں، تاکہ اس شجر طیبہ کو تناور بنانے میں، اس کو پھلدار پھولدار بنانے میں ہم اپنا حصہ ڈال سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.